ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں سے, من المہاجرین ہجرت کرنے والے, والانصار اور انصار نصرت کرنے والے مدد کرنے والے, والذین اتبعوہم اور وہ لوگ جو پیچھے چلے ان کے, بے احسان احسان کے ساتھ, رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ تعالی ان سے, ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے, وَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, جنات باغات, تجری کے چلتی ہیں, تحتہ الانہار ان کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ ان باغات میں, ذالک الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی. اس سے پہلے جو رکوع گزرے ہیں ان کے اندر منافقین کے تذکرے ہوئے, خاص طور پر وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے رہے, اجازتیں طلب کرتے رہے, بہانے بناتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا تذکرہ کیا اور منافقین کی جتنی قسمیں تھیں سب کو کھول کھول کر بیان کیا, ان کے دلوں کے احوال اور ان کی کیفیات بیان کی. اور پھر کمال یہ ہے کہ ان سب کو قرآن مجید میں نقل کیا تاکہ جب بھی جہاد ہوگا اور مجاہدین سے منافقین کا واسطہ پڑے گا, وہ لوگ وہی رویے اختیار کریں گے تو مجاہدین کو چاہیے کہ وہ سنبھلیں, سمجھیں ان کی سازشوں, ریشہ دوانیوں اور جو ان کی کاوشیں کوششیں ہو سکتی ہیں خفیہ طور پر جہاد کے خلاف, ان سب سے پورے طور پر آگاہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی مناسبت سے اس کا تذکرہ فرمایا ہے, اور یہ کمال ہے بیان میں. ایک ہے فلسفے کے طور پہ کچھ اصول بیان کر دیے جائیں, قواعد بیان کر دیے جائیں, لیکن ایک واقعہ پیش آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے, اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے نبی جن مراحل سے گزرے ہیں اور جو جو حالات آپ کو پیش آئے ہیں, اور پھر وہاں لوگوں کی کیفیات کیا رہی ہیں, ایمان والے کیسے لوگ تھے, ان کی قربانیاں کیا تھیں, اور جو منافقین تھے ان کا اس سلسلے میں کردار کیا تھا, ایک واقعے کا تسلسل چل رہا ہے, اس کے اندر منافقوں کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بالکل ان کیفیات کو, ان احوال اور واقعات کو اپنے قرآن مجید میں نقل فرما رہے ہیں. تو اس کا اثر فلسفے سے, قواعد سے, ضوابط سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے, اور بات کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے. واقعہ جو ہوتا ہے نا, واقعے کا بیان کرنا اور اس واقعے کی مناسبت سے پھر اس کے اندر سے اسباق نکالنا, تربیت کرنا, یہ بہت ہی مفید چیز ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا رہا, ان کی شرارتیں کیسی تھیں، کیا کچھ یہ کرتے رہے، کیا کچھ یہ نبی کو کیسے تنگ کیا، سازشیں کی، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم جب ان آیات کو غور سے پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سارے ذمہ دار بھائی، آپ کو ان چیزوں سے واسطہ ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد کو مانتے نہیں ہیں یا جہاد کے بارے میں اشکالات رکھتے ہیں، ان سب کی باتیں جو یہاں منافقین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، آج کے لوگوں کی باتیں بھی بالکل انہی جیسے ہیں، جو ان کے رویے ہیں وہ ان کے رویے تھے، ایک ایک چیز بالکل ملتی جاتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہی اللہ تعالی کا مقصود ہے کہ اس طریقے سے واقعات کی مناسبت سے باتیں بیان کر کے ان کے کردار کو واضح کیا جائے، اور ہمیشہ یہ واضح بتایا جائے کہ منافق اس طریقے سے کرتے ہیں، ان سے بچنے کے یہ طریقے ہیں. تو پچھلی آیات میں تو منافقین کے تذکرے ہوئے، اب اللہ تعالی نے اس رکوع کے اندر ایمان والوں کے تذکرے کیے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کی ہیں، جہاد کرنے والے اور ہجرت کرنے والوں کے انعامات بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ چھوڑا نہیں ہے منافقوں کا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر قرآن مجید کا ایک اسلوب اور بھی ہے، تکرار قرآن میں بہت زیادہ ہے، تکرار، حالانکہ کلام کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار کم ہو، لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار بہت زیادہ ہے، کیونکہ مقصد ہدایت ہے، مقصد ذہنوں کو واضح کرنا ہے، تربیت کرنا ہے. تو ایک ایک چیز کو لے کر، یہ منافقین کتنی قسموں کے تھے، ایک ایک قسم کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایک بات کو نکھارا جا رہا ہے، گہرائی کے اندر ایک ایک چیز کو واضح کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ اس کو تکرار نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالی نے ان کے احوال بیان کیے ہیں جی، تاکہ سب کے ذہن جو ہیں وہ واضح ہوں، نفاق کی علامتیں واضح ہوں، نفاق کی کیفیات واضح ہوں، ایمان والوں کی کیفیات بھی واضح ہوں، اور سمجھنے کا موقع مل جائے کہ نفاق کیسا کیسا ہوتا ہے اور ایمان والوں کے رویے کیسے ہوتے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، فرمایا آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، پہلوں میں سے کون؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے، پہلے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے پہلے جنہوں نے ہجرتیں کی، پہلے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، یہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے، بعد میں ان کے نقش قدم پر چلے، یا تو اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور تعین کر دیا گیا ہے کہ السابقون الاولون میں کون آتے ہیں اور والذین اتبعوہم میں کون آتے ہیں. تمام روایات کو ہم جمع کریں تو سب سے پہلا درجہ اس امت میں سے کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. بالاتفاق امت کے نزدیک سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس اعتبار سے کہ اسلام میں بھی، اسلام کے قبول کرنے میں بھی سب سے پہلے تھے، ہجرت کرنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور جہاد کرنے میں بھی ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جس جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، نیکی کی، میں نے کوشش کی ہے کہ دنیا میں ہی میں اپنے احسانات کا بدلہ چکا دوں، سب کے لیے میں نے کوشش کی ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، وہ ابو بکر صدیق ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ کتنا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ان کے بارے میں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اب اللہ ہی احسانات کا بدلہ چکائے گا، اتنی ان کی قربانیاں، اتنا انہوں نے ساتھ دیا، اتنی محبت کی، اتنا ساتھ نبھایا، اب اللہ ہی اس احسان کا بدلہ چکائے گا۔ تو امت میں سے سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد باقی خلفاء ہیں، خلفاء راشدین چار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے، عشرہ مبشرہ، عشرہ وہ صحابی کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا کہ تم جنتی ہو، ان کو نام لے لے کر بشارتیں دے دی، اور ان کی تعداد دس ہے، یہ ہیں عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، چار یہ صحابہ یعنی خلفاء، اور باقی طلحہ، زبیر، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرہ، یہ دس بنتے ہیں، یہ ہیں عشرہ مبشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں نام لے کر خوشخبری دے دی تھی کہ تم جنتی، ان کا درجہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل السنہ کے نزدیک بالاتفاق بدری صحابہ کا درجہ آتا ہے، بدری صحابہ، بدری صحابہ، ان میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، یہ میں السابقون الاولون کی تفصیل بتا رہا ہوں جیسے کہ احادیث میں مذکور ہے، اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے روایات جمع کر کے یہ بتایا ہے، خلفاء اربع، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ، اور ان کے بعد بدری صحابہ، اور ان کے بعد 1400 وہ صحابہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ میں بیعت کی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی، بیعت رضوان، یہ بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کہ جب پوچھا گیا بھئی تم نے کس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، انہوں نے کہا بایعناہ علی الموت، ہم نے اس دن اللہ کے رسول کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ یہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے اس میں شامل کیا، پتہ ہے نا آپ کو، یعنی بیعت کرنے والوں میں موجود تھے نہیں تھے، ان کے بارے میں افواہ اڑ گئی تھی، ابھی یقینی خبر نہیں تھی، وہ تو تھے مکہ میں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، سب بیعت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، آخر میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کر یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کو بھی 1400 صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ تو بدری صحابہ کے بعد نمبر آتا ہے 1400 بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کا، یہ ہیں جی جن کو السابقون الاولون میں شمار کیا گیا ہے، مہاجرین اور انصار میں سے، اور پھر اس کے بعد والذین اتبعوہم، پھر اس کے بعد جو صحابہ ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں شامل کیے گئے ہیں کہ جو ان کے بعد آئے انہوں نے اسلام قبول کیا، خدمات ان کی بھی بہت زیادہ ہیں، قربانیاں ان کی بھی زیادہ ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ گئے جو اسلام قبول کرنے میں اول اول آئے، اور مہاجرین میں سے یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا ہے، اور انصار میں سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ان کو شامل کیا گیا ہے جو بیعت عقبا اولی ثانیہ میں شامل ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی اسلام کی، انصار میں سے ان صحابہ کو عقبہ میں بیعت کرنے والے صحابہ کو عقبی صحابی کہتے ہیں، یہ اسلام میں پہل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور باقی پھر باقی سلسلے میں یعنی عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ میں اور پھر 1400 صحابہ میں یہ انصار مہاجرین کے ساتھ باقاعدہ ہر دور میں شامل رہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے السابقون الاولون. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, اللہ اکبر, یہاں سے بہت باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ آج کل میں خود بھی محسوس کرتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں جی, وہ معیار نہیں ہے جو پہلے ساتھیوں کا تھا. ہوتا ہے نا یہ باتیں اکثر ساتھی بیان کرتے ہیں, اور بات صحیح بھی ہے, حقیقت بات ہے. جنہوں نے بالکل شروع کے اندر جاجی میں مار کے لڑے, اور بالکل ابتدا میں ساتھی نکلے ہیں, اور پھر وہاں جا کر اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ مار کے لڑے ہیں بالکل ابتدا میں. اس وقت حالت کیا تھی کہ جب کبھی کوئی 5, 7, 10 بھی نکل پڑتے نا, تو ہم بڑے خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ بھائی ہم نے ایک مہینے میں ایک قافلہ نکال لیا, اور اس کے اندر ماشاءاللہ 10 بھائی جو ہیں وہ نکل آئے, تو بڑی خوشی ہوتی. کبھی ایک مہینے کے بعد قافلہ نکلتا, پھر 2-3 مہینے لگ جاتے, پھر جو ہے وہ چلتا. تو لیکن سبحان اللہ, جنہوں نے شروع میں جا کر وہاں پھر وقت گزارا, اور خاص طور پر بھائیوں کو, عرب بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. یہ بھائی کچھ یہاں موجود بھی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالی کے فضل و کرم سے. تو ان بھائیوں کا معیار سبحان اللہ, اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی بہت ہی آگے, صحیح بات ہے, بہت آگے ہیں, جن کو اس وقت موقع ملا, ہاں جی, اور عرب بھائیوں کے ساتھ رہنے کا, نمازیں پڑھنے کا, مار کے لڑنے کا, ٹریننگیں کرنے کا موقع ملا سبحان اللہ. اور ہمارے سارے بھائیوں میں سے ماشاءاللہ سب سے اول کون بھائی ہے؟ زکی الرحمان. ماشاءاللہ سب سے پہلا جہاد کو نکلنے والا ہمارا یہ بھائی, اور پھر سچی بات ہے ہم سب کو بھی تیار کرنے والا یہی, بار بار چکر لگا لگا کے, بات منا منا کے, کبھی کسی کو لے کے آ رہے ہیں, کبھی کسی کو لے کے آ رہے ہیں. الحمدللہ ایک ایک بھائی پر محنت کی ہے ساتھیوں نے. تو اس طریقے سے پھر لے کر کہاں جاتے, ہاں جی, عرب بھائیوں کے جبہات پر. وہاں اسامہ امیر ہوتا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اتنے اللہ اکبر ایسا شاندار ماحول ہوتا تھا, واللہ اس تصور, وہ تصور کر کے بھی نہ ایک لذت محسوس ہوتی, یعنی وہ نمازیں, وہ گریہ و زاری, وہ رونا دھونا, وہ اس طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر جہاد. اور پھر ایسے لوگ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کیسے نرم و نازک یہ لوگ, کیا ان کا رہنا سہنا اور کیسی ان کی عیاشیاں, لیکن یہاں پہنچے اللہ اکبر. میرے بھائی میں کیا آپ سے عرض کروں, ہمارے شکوے شکایتیں ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں کے, اور بیان کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے جی, یہ نہیں ہے جی, میری موٹر سائیکل ٹھیک نہیں ہے جی, یہ اور یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں مل رہا, کتنے ہمارے مطالبے شکوے. میرے بھائیوں میں نے وہ وقت دیکھے, عرب ساتھی کچھ ہمارے بھائی اکٹھے رہتے تھے, 2-2 ماہ کی پرانی پکی ہوئی روٹیاں, سمجھ آ گئی ہے, اور پوری کی پوری روٹی پر الی جمی, الی کہتے ہیں نا, ہاں, یہ سبز سبز رنگ کی, کیونکہ وہاں زیادہ برفانی علاقہ ہوتا تھا. تو 2-2 مہینے کی, 2.5 مہینے کی, 1.5 مہینے کی پکی ہوئی روٹیاں, اس کے اوپر یہ کائی جمی ہوئی, اور بس کاوا مل رہا ہے, ہاں جی, بس اس کے ساتھ ہی کھا رہے ہیں. نہ کسی کی زبان پر شکایت ہے, نہ کوئی کہہ رہا ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے. رمضان آ گیا ہے, اسی کے ساتھ سحری ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ افطاری ہو رہی ہے, سمجھ آ گئی. اور سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور پھر اتنا تھوڑا بہت کھا کے اتنی اللہ سے محبت ہے, اور اس قدر اللہ کے سامنے رونا ہے, اور اتنی پیار کی نمازیں ہیں, اور اتنی شاندار تہجدیں ہیں, کسی کی زبان پر شکوا نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی مطالبہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ شروع میں وہ کام کرنے والے, وہ جہاد کرنے والے, وہ وقت گزارنے والے, تو میرے بھائیو حقیقت میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی وہ بھائی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی آگے بڑے آگے ہیں بڑے آگے تو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا, ہمارے ہاں بھی افغان دور کے بھائی ماشاءاللہ, پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ مرکز مکہ ہمارا بنا ہاں جی, اور پہلا دورہ ہمارا چلا, سب سے پہلا دورہ ایک یمنی ہاں جی بڑا ریٹائرڈ فوجی تھا, اس نے ماشاءاللہ اتنا زبردست دورہ کروایا, اتنا شاندار دورہ کروایا, اس کے رنگ ہی بالکل مختلف تھے, وہ صورتیں ہی عجیب تھیں, اور وہ وہاں سے نکلے ہوئے ماشاءاللہ ان میں سے کچھ لوگ افغانستان میں شہید ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں, شاید کچھ چند لوگ باقی رہ گئے ہیں, ورنہ سارے شہید ہوئے ہیں, سمجھا گئی. اس طریقے سے وہ شروع شروع کے دورے کرنے والے کوئی ایک آدھ بچتا تھا, ورنہ دورہ آیا میں کام کیا اور اکثر ہی شہید ہو گئے ہیں, اکثر ہی شہید ہو گئے ہیں, کوئی کوئی خال خال ہی بچا, سمجھا گئی. تو لیکن اب بھی دورے ہو رہے ہیں جی, اب بھی ہو رہا ہے, تو دورہ کر کے جاتے ہیں واپس علاقوں میں جاتے ہیں جی, 70 تھے دورے میں یا 80 دورے سے فارغ ہوئے, واپس کتنے آئے 35, بے باقی کدھر گئے؟ وہ جی ان کو گھر میں مجبوریاں ہو گئیں, ان کے بھائی یہ مسئلے بن گئے, ان کے وہ مسئلے بن گئے, اب یہ کیفیت ہے. پھر ان میں سے کتنے لانچ ہوئے, یعنی ہم اندازہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ اس وقت ہے, ایسے وہاں بھی تھا. شروع شروع میں جو لوگ آئے, جو مکی دور کے ابتدا میں جن لوگوں نے ماریں کھائیں ہاں قربانیاں دیں, ان کو گھسیٹا گیا, کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا, کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا, کسی کو کس طرح, کسی کو کس طرح, آل یاسر کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی. وہ شروع کے ایمان لانے والے وہ ایمان میں کتنے مضبوط تھے, پھر ان کے بعد جو آئے وہ ذرا ان سے زیادہ, اور پھر ہجرت کے بعد, ہجرت کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا معیار ظاہر ہے کہ اس سے کم تر تھا, بدر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا معیار ان سے کم تر تھا, فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا معیار بہت ہی کمزور تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کیفیت تھی, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے. یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی ان کا ذکر السابقون الاولون میں کیا جا رہا ہے, تو وہ معیار بڑا ہی اونچا تھا, بعد میں نسبتاً کمزور ہوا ہے. جو اسلام کا غلبہ دیکھ کر آئے ہیں, کچھ لوگ وہ آئے کہ جو اسلام کی حقیقت کو مان کے آئے, اسلام کو سچا مان کے آئے, حالانکہ اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی, کوئی مفاد نہیں تھا, کوئی کامیابی نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, مارے جس نے اسلام قبول کرنا تھا اس نے مار کھانی تھی, اس نے مار کھانی تھی, قربانیاں دینی تھی, یہ نظر آ رہا تھا. وہ لوگ آئے, پھر وہ لوگ آئے جب اسلام کے غلبے شروع ہو گئے, ابو سفیان آیا, فلاں آئے, فلاں آئے, فلاں آئے, بعد میں آئے اسلام کے غلبے دیکھ کر, فتوحات دیکھ کر, بہت کچھ دیکھ کر, بہت کچھ دیکھ کر آئے, تو ظاہر ہے ان کا معیار پہلے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتا, سمجھ آ گئی. تو میرے بھائیو اس میں یہ سوچنا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک فطری حقیقت بھی ہے کہ بعد میں معیار ضرور ہی کمزور ہو جاتا ہے, ضرور کمزور ہو جاتا ہے, لیکن بہرحال تربیت کی کوشش کرنی چاہیے, ایک ایک بھائی کو بڑا مضبوط کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کمزور نہ ہو, کوئی بھی پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے, جب عدد زیادہ بڑھتا ہے تو اس میں بھی کمزوری آتی ہے, جب وسائل زیادہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے کمزوری آتی ہے. دیکھو نا پہلے ہمارے پاس کیا تھا بھائی, ہاں کبھی لوگ مانگتے ہی نہیں تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہمارے پاس ایک موسکر ہوتا تھا اور تقریباً 2.5-3 کلو میٹر پہاڑوں میں سفر کر کے جا کے پانی لانا پڑتا تھا, پانی. ہاں ہمارے ساتھ ہی یعنی وہ مرکز ہوتا تھا عربوں کا, اور ساتھ ہمارا قریب قریب ایک ہی گدا ہوتا تھا, اس پر وہ بھی پانی لے کے آتے تھے, اور ہمیں بھی کبھی کبھی ملتا, ہم بھی اس پر لے آتے, اکثر ہمیں نہ ملتا تو بھائی پیدل لے کے آتے, سمجھ آ گئی ہے. اور کتنا کتنا لمبا سفر پہاڑوں پر جناب پیدل کر رہے ہیں, برفوں کے اندر پیدل سفر کر رہے ہیں, ایسے ایسے بھائیوں کے سفر ہیں کئی کئی گھنٹے, یعنی چل نہیں سکتے برفوں کے اوپر, یعنی لیٹ کے سفر کر رہے ہیں برفوں کے اوپر, اور کبھی کسی نے مطالبہ نہیں کیا جی گاڑی نہیں ہے جی ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے جی وہ مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو میرے محترم بھائیوں بڑی تقریباً ڈیڑھ دو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گاڑی دی, پھر اللہ تعالیٰ نے اور دی, پھر اللہ نے اور دی. اب ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں ورک شاپ سے سنبھالی نہیں جاتی. ہاں جی اتنی موٹر سائیکلیں, یہ موٹر سائیکلیں مسئلہ بن گئے ہیں, گاڑیاں خود مسئلہ بن گئی ہیں. ظاہر ہے جب یہ وسائل بڑھتے ہیں تو جماعت میں کمزوری آتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے وسائل کا استعمال, لیکن وسائل کے بغیر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر ایمان کی زیادہ قوت اور مضبوطی ہوتی ہے. تو کمزوریاں قدرتی بات ہیں, غنیمتیں آنے شروع ہو گئیں, کمزوریاں بالکل ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. اس وقت بھی, آج بھی ہمارے پاس وسائل ہیں تو کمزوریاں بھی ہیں. بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ وسائل کو ہم اللہ کے دین کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ یہ ہماری کمزوری کی علامت نہ بنے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جو حقائق ہیں اپنی جگہ پر حقائق ہیں, اس ایسے ضرور ہوتا ہے. بہرحال مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ہوتا تھا کہ شروع شروع میں جنہوں نے ایمان, وہ جو ایمان لے کے آئے, اسلام قبول کیا, یہ اول ہجرت کی سمجھ آگی, ان کا معیار بہت تھا. اول جنہوں نے جہاد کیا ان کا درجہ بہت اونچا تھا, اللہ بھی ان کو درجے میں بلند رکھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کا امتیاز رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت طلب کرتے تو کیا کرتے؟ آپ کا معیار یہ تھا کہ اسلام میں جتنا کوئی پہل کرنے والا اور جن کی خدمات زیادہ, قربانیاں زیادہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے بھی زیادہ لیتے تھے. ہاں جی عشرہ مبشرہ بہت زیادہ ان سے مشورہ لیتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو بہت ہی زیادہ اللہ کے نبی اپنے قریب رکھتے. دائیں بائیں ہر وقت. ہاں اب دیکھو قبریں ہیں وہاں بھی دائیں بائیں. ہاں جی اور قیامت کا دن ہوگا حشر میں بھی دائیں بائیں. اللہ اکبر. تو بہت قریب رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک بات میں زیادہ مشورے کرتے. اور اسی طریقے سے پھر بدری صحابہ سے مشورے زیادہ کیے جاتے. جب کوئی بڑا مشورہ ہوتا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کو بلا کر مشورہ کرتے. ٹھیک ہے یہ بھی بعض اوقات حکمتیں ہوتی ہیں, پروٹوکول بھی دینے پڑتے ہیں بعض نئے لوگوں کو, جیسے کہ ابو سفیان کو دیا نا پروٹوکول. کیوں بھائی دیا نا؟ آپ کو بھی تاجروں کو بڑا پروٹوکول دینا پڑتا ہے, پر اتنا نہ دیا کرو. توازن رکھنا چاہیے. لیکن اس پروٹوکول میں جا کر اپنے پرانے ساتھی کو بھول نہیں جانا چاہیے, ان کو اپنے زیادہ قریب رکھنا چاہیے, ان سے زیادہ محبت اور ان کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق, ان کو اعتماد میں زیادہ رکھنا, ان سے مشاورت زیادہ کرنا, ان کے ساتھ معاملات کو زیادہ گہرا رکھنا, یہ ضروری ہے میرے بھائیو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا کہ جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے ان کو اپنی مشاورت میں زیادہ تر رکھتے تھے. گنجائش ہے پروٹوکول دینے کی. اللہ کے رسول نے ابو سفیان کو دیا تھا نا, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول, وہ واقعہ پتا ہے نا. ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر چلے, 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے لیے چلا, تو مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے حکم دیا بھی سارے آگ جلاؤ. سب نے اپنی اپنی آگ جلا دی. او آگ ہی آگ جل رہی ہے. دیکھو سبحان اللہ نبی کی حکمتیں. ہاں جی آپ دکھانا کیا چاہتے تھے؟ اتنی دور ظاہر ہے 10,000 چولہے جلے ہوں گے تو کلو میٹروں میں ہی جلے ہوں گے نا بھائی, ٹھیک ہے نا. ہاں اور پھر رات کی اس طرح کی آگ, یعنی اس طرح یہ وہ مکے والوں کو توتے اڑ گئے. وہ یہ کون ہے؟ سبحان. تو ابو سفیان خود دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ کون ہے. پہلے ان کو شک پڑی ہے کیونکہ کیا نام تھا, بنو بکر اور بنو خدا کی لڑائی ہوئی تھی نا, تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ خدا کے لوگ ہیں. ہاں ابو سفیان خود نکلا پتا کرنے کے لیے. دھڑکن تو اس کو تھی نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر بھی آیا تھا, پتا ہے نا. اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا خود خلاف ورزی کر لی مکے والوں نے، اب ڈر بھی رہے تھے اندر سے کہ محمد آئیں گے اب چھوڑیں گے نہیں، ہمیں ڈر تھا، تو اس سے بچنے کے لیے ابو سفیان مدینے گیا، جا کر ابو سفیان نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم نے غلطی نہیں کی ہے، اس کی وجہ یہ تھی، آپ مطمئن رہیں، یہ ہے ہمارا معاہدہ پکا ہے، 10 سال کی جنگ نہ کرنے کی جو شکل ہے اس کو ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ مسلمان تیاری نہ کریں، ہاں جی، اس لیے آیا تھا. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے بات ہی نہیں کی، ابو سفیان سے بات ہی نہیں کی. پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی بپتا لگے بتانا، تو ابو بکر نے کہا جب اللہ کے رسول نے تم سے کوئی بات نہیں کی تو میں کیوں کروں، میں کیوں کروں. پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، عمر کا جواب تو ہوتا ہی سخت ہے، اس نے کہا ابو سفیان تو سفیر ہے، سمجھ آ گئی ہمارا قاعدہ ہے، ہم کسی کو کہتے نہیں، ورنہ میری تلوار تیری گردن اڑائے، تو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو اپنی خیر منا اور جا یہاں سے. اللہ کے نبی نے تو اس سے بات نہیں کی، ابو بکر نے بات نہیں کی، تو عمر تو اس سے بات کرے گا. اللہ اکبر. ایک ایک کے پاس گیا، ایک ایک کے پاس گیا، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی گیا، تو ہماری اتنی قریبی رشتہ دار ہے. حضرت حسن چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے تھے، جو وہ بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے نا، رڑتا ہے، وہ حضرت حسن اس عمر میں تھے. ہاں فاطمہ سے کہنے لگے تو یہ بچہ مجھے دے دے اور اس کو نا جی اوپر کر کے یہ اعلان کر دیں کہ جی بس یہ اس بچے کی وجہ سے ہمیں مکے میں امن ملے گا اور اس بچے کی وجہ سے حملہ نہیں ہوگا ہم پر، بس اتنا مجھے اجازت دے دے. اس نے کہا نا نا یہ نہیں ہو سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، واللہ کیا یار بتائیں، جہاد نے ایسا بھرکس نکالا تھا نا الحمدللہ. دیکھو کس کیفیت میں آیا ابو سفیان، وہ احد میں جناب لشکر لے کے آنے والا اور یہ باتیں کرنے والا اور کہنے والا آئندہ لڑکے دیکھیں گے یہ کریں گے، آج ایک ایک سے امن کی بھیک مانگتا پھرتا. ہاں جہاد نے الحمدللہ اس مقام پہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا. کہتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچے کو اوپر اٹھا کر نا میں امان طلب کر لوں، اس تیرے بچے کو اٹھا کر میں امان طلب کر لوں. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نواسا رسول ہے، تو کیسے اٹھا کے کرے گا، اللہ کے رسول تجھ سے بات نہ کرے تو نواسا رسول کو اٹھا کے تو امان طلب کرے، یہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ایسے ہی بےچارا واپس چلا گیا. اب دل میں تو کھٹکا تھا کہ یہ جب رسول اللہ نے مجھے بات ہی نہیں کی میرے ساتھ، کسی نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی تو یہ چھوڑیں گے نہیں، تو آیا دیکھنے کہ کہیں وہ تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے. تو ادھر سے عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول کے خچر کا خچر لے کر، وہ بھی جناب ان کو بھی پتا تھا کہ مکے والے آئیں گے اور خیال تھا ان کو بھی کہ ابو سفیان سے رہ نہیں ہونا، وہ بھی آئے گا، ایک دوسرے کو جانتے تھے نا اچھے طریقے سے، سمجھ آ گئی ہے. وہ بھی انتظار میں تھے، خچر رسول اللہ کا تھا. سبحان اللہ، عباس نے بھی بڑی کمال کی حکمت اختیار کی. دیر تو نہیں ہو رہی یار باتیں، ہم کیا کرنے لگے. اللہ اکبر. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا خچر لیا اور لے کر چلے گئے، انتظار تھا بھی ابو سفیان آئے گا ضرور. اچھا جب آگے گئے تو واقعی ابو سفیان نکلا دیکھنے کے لیے، دور سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، آواز دی ہاں بھائی آ گیا. وہ بچنا چاہتا تھا لیکن کہتا ہاں بھائی عباس تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں. تو کہنے لگا پتہ چل گیا تجھے، یہ محمد کا لشکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان، اب بچنے کا راستہ کوئی نہیں، اب بچنے کا راستہ کوئی نہیں، تو پہلی تلوار تیری گردن پر چلنی ہے، سمجھ آ گئی ہے. اب تیرے لیے بچنے کا راستہ کوئی نہیں، ایک ہی راستہ ہے بچنے کا کہ میرے پیچھے خچر پہ بیٹھ جا، اور بچنے کا راستہ تیرے لیے کم از کم کوئی نہیں، اور کسی کو امان مل جائے ابو سفیان تجھے کوئی نہیں ملنی، سمجھ آ گئی ہے. بچنا ہے تو تدبیر ہے کہ میرے پیچھے خچر پہ بیٹھ. جب اس نے سنا نا کہ اب تو واقعی بچنے کی شکل ہی کوئی نہیں، تو ویسے اللہ کی بھی حکمت، تو خچر کے پیچھے بیٹھ گئے. اب سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کے پیرے پر جن لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت باری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. باری تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پیرے پہ کھڑے تھے ننگی تلوار لے کر. جب دیکھا خچر پہ دو بیٹھے تو کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی یہ تیرے پیچھے کون ہے؟ عباس پیچھے، بتا کون ہے. اب وہ بتا نہیں رہے، بھی عمر کو بتا دیا، اس نے صاف کر دینا، چھوڑنا ہی نہیں، سمجھا گئی ہے. اب وہ جناب کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، ہاں جی. تو آگے ہوئے تو جناب اب پتہ چل گیا، عمر نے رضی اللہ عنہ دیکھا یہ تو ابو سفیان ہے. جناب دیکھتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے اللہ کے رسول کی طرف، بے میں اجازت لوں اور اس کی گردن میں اڑاؤں. اب اللہ کے رسول کی طرف بھاگے، عباس نے بھی حکمت عملی اختیار کی، اس نے وہ بھاگا، وہ اس سے پہلے بہرحال زور سے آواز دیتے اللہ کے رسول کو ابو سفیان، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، یہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے، میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی ہے، تو آپ ذرا روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ عباس کے ساتھ تو ابو سفیان ہے، ہاں جی. اور عباس یہ زور زور سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، اور یہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جماعت میں سے ہمارا ادنا بھی کوئی کسی کے ساتھ معاملہ طے کر لے، ہم اس کا بھی لحاظ رکھتے. ہماری جماعت کا کوئی ادنا شخص بھی کسی کے ساتھ معاملہ طے کر لے، ہم اس کا لحاظ رکھتے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے شور مچایا، میں نے اس کو امان دے دی ہے.